مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین،
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل. صلوات بيت محمد وعلى حضرت محترم ماہ محرم الحرام کا تیسرا اشرا جاری ہے اور اسی کی ایک مجلس آپ کی خدمت میں. خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کا ذکر کریں کہ جن کا خود پروردگار ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یقیناً مجالس اور عزاداری مسلسل ہو رہی ہے اور آپ بھی اس میں شرکت کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، کر بھی رہے ہوں گے. اپنی طرف سے جو انسان کا وظیفہ بنتا ہے انہیں ان ایام میں انجام دینا چاہیے، کیونکہ زندگی میں بہت ساری چیزیں تکرار ہوتی ہیں اور ہر تکرار ضروری بھی ہے فطرت کے لیے. مجلس کی تکرار بہت ضروری ہے. دشمن پریشان ہے کیا ہر وقت ہر روز ہر جگہ ہر گھنٹے ہر شام ذکر ذکر کرتے ہو؟ اب کسی کو امام کا کیا پتہ امام کہتے کسے ہیں. جانے وہ تم تھکا مجھے ہونا چاہیے، آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھکا. میری تیسری مجلس ہے یہ دن کی، اور مسلسل خدا نے توفیق دی ہوئی 25 ضلع سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو تو تھوڑا بیدار ہونا چاہیے. صلوات بھیجتے محمد والے ہوں. لوگوں کو کیا پتا امام کسے کہتے ہیں؟ اگر امام کو پہچان لیتے تو پھر آج دنیا کا یہ حال نہیں ہوتا جو ہوا ہوا ہے. امام کو نہیں پہچانے، امام کو بھی ایسی سمجھے جیسے دنیا کا کوئی شخص ہوتا ہے. امام کائنات کا امام ہوتا ہے، کسی قوم یا کسی فرقے کا امام نہیں ہوتا. امام واسطہ فیض ہے، یعنی دنیا میں جتنا فیض آ رہا ہے، جتنی چیزیں آ رہی ہیں، جتنی بھی، حتیٰ آپ رستے میں چل رہے ہیں پتھر پڑا ہوا ہے اور آپ اس پتھر کو ہٹا رہے ہیں، یہ جو نیکی ہے یہ امام کے وجود کی وجہ سے ہے. یہ جو پھول کھل رہے ہیں، یہ جو خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، سب کیوں ہیں؟ امام کے وجود کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ امام رحمت موصولہ ہے. خدا کی جو رحمت انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے، انسان ظرف نہیں ہے انسان اس کو سنبھال پائے، امام کے ذریعے سے جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے اس کو حاصل کرتا ہے. اب ہماری جتنی ظرفیت, جس نے امام کو جتنا پہچانا وہ اتنا امام کے قریب ہو گیا. روایت میں قرآن بھی جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہمیں نشاندہی کراتا ہے کہ جو جس کے ساتھ جتنا ہوگا اس دنیا میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب اگر کوئی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کے پتھر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, اور کوئی اگر صحیح ہادی اور پیشوا کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں, کسی کے پیچھے بھی چل لیں, جتنا زور مار لیں آپ, جتنی ایف آئی آر کٹوا لیں آپ, ادھر ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے. گھبرا آپ گئے ہیں بھائی, ایف آئی آر کسی بھی نہیں کٹ رہی, چلوا بھیج دے محمد والے. جو آپ گھبرائے نہیں کریں گے, یہ سب ہوائیں ہیں, یہ سب شور مچا رہے ہیں جو تھوڑا تھوڑا آتے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا. یہ ویسے بھی وہ آنے والا ہے, وہ آئے گا تو اللہ صلی اللہ محمد. ابھی تو وہ آیا نہیں تو بے چینیاں ہیں, ابھی تو اسی سے پریشان ہیں یہ کہ جو 61 ہجری میں کربلا آیا تھا, جو 61 ہجری میں امام کربلا آیا تھا, آج کروڑوں لوگ دنیا سے اٹھ کے کربلا جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ جو 61 ہجری میں آیا تھا, اور جو پردے میں ہے اگر وہ آ گیا تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ان کو گھبرانا چاہیے, لوگوں کو گھبرانا چاہیے. امام کسی فرقے کا نہیں ہے, امام سب کا امام ہے, اور آخری امام جو آنے والا ہے وہ تو ہر کتاب نے اس کی گواہی دی ہے, چاہے وہ توریت ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ زرتشت ہو, چاہے وہ بدھزم ہو, چاہے وہ سنی شیعہ اصل کسی, سب ایک ہی امام ہے. نام الگ الگ ہے تو کیا ہوا, ایک ہی امام ہے. اور ویسے بھی دشمن ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہا ہے, دشمن ہم سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں شاید اتنا یقین نہیں, اسے یقین آئے گا, اور وہ کافی عرصے سے تیاری کر رہا ہے کہ وہ جو آئے گا وہ کون ہے, اور اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ, اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ. اتنا جو پورا اس خطے کے اوپر ڈرامہ آپ کو نظر آتا ہے صبح شام, آج کا نہیں, کئی سال سے بیچاروں نے اتنی محنت کی, بیچارے ہی کہوں گا میں, کیا کروں, اتنے بلین ڈالر لگا کر جوتے مار کے باہر نکل کے چلے گئے, تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی, اتنی محنت کی, اتنا کچھ کیا, یہاں سافٹ ویئر ہی چینج ہو گیا طالبان کا, وہاں سافٹ ویئر ہی چینج ہو گیا. اگر ہمیں تو کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے, ہم تو خود مجلس کی حفاظت کریں گے. اور یہ گھبراہٹ ادھر بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. انہوں نے تمہارا بھی سافٹ ویئر چینج ہو جائے گا, مسئلہ نہیں ہے, ابھی سب کے سافٹ ویئر چینج ہوں گے, اور اگر چینج نہیں ہوں گے تو ہارڈ ویئر ایکسپائر کر دیے جائیں گے. جانے سمجھنے کی کوشش کریں, معاملہ اب کہیں اور جا چکا ہے, اب وہ نہیں رہا زمانہ. بغول رہبر فرماتے تھے, اب وہ زمانہ نہیں رہا, تم آؤ گے مارو گے چلے جاؤ گے, اب تم آؤ گے مارا بھی صحیح تو تمہارے جہاز اترنے کے لیے تمہارا ملک ہی نہیں ہوگا. وہ ظاہر ہے یہ صرف خطابی جملے نہیں ہوتے, ہاں کام ہوتا ہے, کام کیا اتنے سالوں سے امام کے انتظار میں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہے کہ بس تسبیح ہاتھ میں ہو, اللہ جل مولا آ جائیے, مولا مولا کہاں ہے, کچھ کرو تو صحیح کہ مولا آئے. تو کچھ کیا ہے, کچھ نہیں بہت کچھ کیا, ہر نظام کو ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو اوپر لے کر آئے. اور اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے امام کے لیے کہیں اجزار محتم, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم, سورہ انبیاء میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے. زمین کا جو اصلی وارث ہے صالحین ہے. خوب زمین کس کی ملکیت ہے, زمین کا مالک کون ہے؟ آپ جو زمین آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ یہاں ایک چھوٹی سی زمین لیتے ہیں, چاہے پلاٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو, خدا نخواستہ انسان دنیا سے چلا جائے, موت تو برحق ہے ظاہر ہے, تو آپ کی زمین کس کے پاس جاتی ہے؟ آپ کے جو وارث ہیں, ظاہر ہے آپ کی اولاد ہوگی یا جو بھی ہوگی اس میں جائے گی. اب یہ زمین جو آپ کی ہے, یہ آپ نے بھی کہیں سے لی ہے, یہ آپ کے پاس وراثت میں آئی ہے, یہ آپ نے خریدی ہے. آپ نے زمین کو خلق تھوڑی کیا ہے, آپ نے زمین کو بنایا تھوڑی ہے, اصل خالق کون ہے؟ پروردگار، وہ مالک ہے، وہ اصل وارث مالک ہے اس زمین کا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اصلی وارثوں کی طرف پلٹائیں گے. تو اب کون ہے اصلی وارث جو اس ٹائم دنیا کے اندر ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حجت خدا ہے، وہی ہے کہ جس کی طرف زمین پلٹا دی جائے گی. اب ظاہر ہے، دیکھیں کوئی چیز آسانی سے تو نہیں ملتی ہے. آپ کی دنیا، آپ اپنی زندگی میں، آپ چاہے آپ بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چاہے پہلی کلاس ہو، چاہے ماسٹرز ہو، چاہے پی ایچ ڈی ہو، چاہے کوئی پروفیشن ہو، اور چاہے کوئی بھی مزدور ہو، چاہے وہ موچی ہو، چاہے وہ بڑائی ہو، چاہے وہ ٹھیلا، کچھ بھی لگا، محنت تو کرنی پڑتی ہے، محنت تو کرنی ہے، زحمت تو اٹھانی ہے. بغیر کچھ کیے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ دنیا کا اصول ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کے پاس آ جائے؟ پوری حکومت ظاہر ہے محنت تو کرنی ہے، اس میں سٹرگل بھی ہے. تو اب اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک انسان خود بڑھے، دوسرا ہے کہ جو اس کو روک رہا ہے اس کو ہٹاؤ. اب آپ کہیں جا رہے ہیں، یا میمار سے نکلے، آپ ہائی وے پہ جانا ہے تو کیسے جائیں؟ خود ہی جائیں گے، ہائی وے تھوڑی جائے گا ادھر کھینچ کے، آپ جائیں گے. اب آپ جائیں گے اور رستے میں پتھر پڑے ہوں، گڑھے ہوں، کھڈے ہوں، تو آپ کیا کریں گے یار؟ روز کھڈوں میں جائیں؟ نہیں، روڈ صحیح کر دیتے ہیں، پتھر ہٹا دیتے ہیں، درخت ہٹا دیتے ہیں، جھاڑیاں ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ منزل تک پہنچنا ضروری ہے، منزل تک پہنچنا ضروری ہے. اب جب امام تک پہنچنا ہے تو جو چیز امام سے پہنچنے روک رہی ہے اس کو دور ہٹانا ہے، اس کو دور ہٹانا ہے. جانے محترم، سب سے پہلی چیز کون سی ہے جو امام تک پہنچنے میں روکتی ہے؟ چند رائز آپ کی خدمت میں والدما سے دعا. عزیزان محترم، پہلی چیز انسان خود رکاوٹ ہے، انسان خود رکاوٹ ہے. سب سے مشکل اس کی اپنی ذات ہے، خود پسا ہوا ہے. فجر میں خدا نہ خواستہ کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کسی نے اس کو نہیں اٹھایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کوئی نہیں اٹھاتا فجر میں؟ آپ بولتے ہیں کہ مطلب اگر آپ اٹھ جائیں تو آپ کو کوئی سلاتا ہے؟ نہیں نہیں، نماز نہیں پڑھو، سو جاؤ. تو کبھی کبھی میں کیوں نہیں اٹھتا؟ میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ماشاء اللہ، کیوں نہیں اٹھتا؟ خود نہیں، خود رکاوٹ ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری روح بھاری ہو گئی ہے. روح کیسے بھاری ہوتی ہے؟ جب آپ اسے برڈن ڈالتے ہیں. جب انسان رات کو دیر سے سوئے تو کیا امید رکھے گا صبح اٹھے گا؟ پہلی بات. دوسری بات، رات کو آپ زیادہ کھانا کھائیں، پرخوری کریں، زیادہ کھائیں، وہی صبح آپ کو نہیں اٹھنے دے گی. تیسری چیز، اگر خدا نہ خواستہ انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ اس کو اٹھنے نہیں دیتا. ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں جب اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا، اور میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا یہ کہ میری فجر رہ گئی اور سورج نکلا ہوا تھا. ہماری زندگی میں کتنے تاریک دن ہیں ایسے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم خود رکاوٹ ہیں. خدا تو منع نہیں، خدا تو کہتا ہے میں شہرک کے قریب، شہرک سے بھی زیادہ، یعنی خدا مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے. لیکن میں کیوں نہیں پہنچ رہا خدا تک؟ کیونکہ میں خود رکاوٹ ہوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں. میری خواہشات، میری آرزوئیں، میری مشکلات، میری لذتیں، یہ سب رکاوٹ ہیں. میں ان سے دور ہی نہیں ہو پا رہا، اپنے آپ کو دور ہی نہیں کرتا اپنے آپ کو، یہی پھنسا ہوا. پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے وہ نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کرتا، کیسے کریں گے؟ اب ایک بچہ کہے کہ میں صبح پیپر میں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو بیٹا آپ نے پڑھا تھا، محنت کی تھی. جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی دعا دے دیں امتحانوں میں پاس ہو جائیں، تو بھائی دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. محنت کرو، یاد کرو، پھر ہم تمہیں کوئی ایسی دعا دیں گے جو تم نے یاد کیا ہوگا تمہیں یاد آ جائے گا. لیکن یاد تو کرو. کتاب کھول کے بھی دے دے آدمی، تو کسی نے کتاب پڑھی ہوگی تو کتاب کھول کے بھی وہی نقل کر سکتا ہے جس نے کتاب پڑھی ہوئی ہو. جس نے کبھی کتاب کھولی ہی نہیں زندگی میں، اس کو آپ کتاب بھی دے دیں تو پاس نہیں ہوگا وہ. بات یہ ہے کہ جب تک کچھ کروں گا نہیں تو اگلا قدم آگے بڑھے گا کیسے امام تک؟ ہم نے, میں بتا رہا ہوں کہ مشکل امام کو پہچاننا ہے. ہم دوسروں کی طرف تو انگلیاں بہت اٹھاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے امام کو نہیں پہچانا, انہوں نے امام کو چھوڑ دیا, یہ جڑ دیا. ہم نے اپنے زمانے میں ہم کو کتنا پہچانا, ہم نے کتنا اپنے آپ کو اپنی ذات سے باہر نکالا اور امام کی طرف بڑھے. آیت اللہ قاضی طباء طبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیا آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہے؟ آیت اللہ قاضی توحید کا پہاڑ تھے, طالب علم وظیفہ لیتے تھے امام کو دیکھنے کے لیے, اور شاگرد ان سے پوچھ رہا ہے, لیکن وہ باب معرفت جملہ تھا کیونکہ شاگرد بھی شاگرد تھا. ہاشم حداد وما ادراک ما حداد, ایسا لوہار تھا جو دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا. شاگرد بھی ایسا تھا. سوال اس نے پوچھا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ بایت اللہ غازی فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو صبح اٹھے اور امام کو نہ دیکھے. اب آپ اور ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں, کیا میری آنکھوں نے چاہا کبھی امام کو دیکھوں؟ کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ عزان محترم, آیت اللہ عظمہ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ ہم امام کو دیکھیں, کہا امام غائب نہیں ہے, امام حاضر ہیں, ہمارا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے امام کی طرف. یعنی ہمارے اپنے اعمال ایسے ہیں, انسان سے غلطی ہو جائے, انسان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اسے بڑی قیمت دینی پڑتی ہے. بعض غلطیاں ایسی ہیں چاہے چھوٹی بڑی کچھ بھی ہوں. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو اپنے امام سے دور کر دیتا ہے. آپ اپنی زندگی میں ایک فارمولا رکھیں, جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کریں اور اس میں دیکھیں کیا میرا امام راضی ہے اس سے یا نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں امام راضی ہے تو کریں, نہیں ہے تو چھوڑ دیں, چھوڑ دیں اس کو. امام پر دنیا کی خواہشات کو نہ قربان کریں, یعنی امام کو قربان نہ کریں. جانے وہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل, گیجٹس, ٹیبلٹ, اسمارٹ ٹی وی, ساری چیزیں موجود ہیں. گناہ سستا ہو گیا ہے, گناہ آسان ہو گیا ہے. اب گناہ پوچھ کے نہیں آتا, اب گناہ آزاد ہے, خاص طور پہ جوانوں کے لیے. کبھی بھی آنکھ بڑھنے لگے, انگلی اسکرول کرنے لگے تو یہ ذہن میں رکھیے گا, کیا میرا امام اس سے راضی ہے جو میں کر رہا ہوں؟ نہیں. اگر امام اسے راضی نہیں, جس کی تنہائی میں امام کی یاد نہیں, اسے امام سے کیا محبت ہوگی؟ مجھے آپ بتائیں, جو اکیلا کبھی امام سے گفتگو, یعنی میں آپ کو اور کیا رکاوٹ ہے؟ پہلی رکاوٹ اتنی مشکل ہے, اس کو ہٹانے میں ہمیں اتنا ٹائم لگے گا, باقیوں کیا ہٹائیں گے ہم لوگ؟ خود انسان پسا ہوا ہے. دنیا, دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے. یعنی دنیا اچھی بھی ہے, دنیا بری بھی ہے, پوری دنیا کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اسی دنیا کے اندر خدا نے ہمیں عبادت بھی سکھائی, خدا نے ہمیں نیک کام بھی دیے, خدا نے کہا ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو, ہمسایوں کے ساتھ, یہ دنیا ہی کے اندر ہے. اچھی اولاد ہو بہترین ہے, پیسہ اگر اللہ نے دیا اور صحیح خرچ ہو تو یہ پیسہ نعمت ہے, صحت اگر اچھی ہو اور یہ عبادت میں خرچ ہو رہی ہو تو اس سے اچھی صحت ہی کوئی نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں جو بیچارہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, جو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ صحت نہیں ہے. تو اگر ہر چیز صحیح استعمال ہو رہی ہے تو بہترین ہے, لیکن اگر صحیح نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی چیز بھی آپ کو پھنسا دے. اور شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھ کے اس کے پاس آتا ہے. ہر کسی کا شیطان الگ ہے. روایت میں کہ ایک شخص مومن کے مقابلے میں شیطان کا جو لشکر ہے وہ عرب کے دو بڑے قبیلوں کے برابر ہے, ایک مومن کے لیے مقابلے میں. کہاں کہاں سے آتا ہے, کون کون سے وسوسے کرتا ہے, کبھی مال سے, کبھی اولاد سے, کبھی خواہشات سے, کبھی شہرت سے, کبھی کبھی میں, کبھی یہ, یعنی ہر طرف سے جکڑتا ہے انسان. اتنا جکڑ دیتا ہے کہ انسان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ خود کر رہا ہے یا شیطان کروا رہا ہے اسے. دو بڑے قبیلوں کے برابر ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ جب یہ مومن جیت جاتا ہے ان سے تو پھر شیطان خود اترتا ہے اس سے مقابلے کے لیے. تو آپ یہ سمجھیں کہ رکاوٹ بہت بڑی ہے, رکاوٹ آسان نہیں ہے. تو اب یہ ہے پہلی رکاوٹ, بہرحال انسان خود رکاوٹ ہے, اب اس کو خود دور کرنا ہے. اب آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میری پرابلم کیا کیا ہے, میری پرابلم کیا ہے, کیا عبادت میں سستی کمزوری میری پرابلم ہے, کیا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا میری پرابلم ہے, ماں باپ کے سامنے بد اخلاقی میری پرابلم ہے, زوجہ کے ساتھ صحیح طرح بات نہ کرنا, بچوں کا پیار نہیں کرنا, رشک حلال, ساری چیزیں اب آپ خود گننا شروع کر دیں. آپ ایک ایک کر کے اپنے آپ کو عزیزان محترم امام تک نظام پہنچائے گا سسٹم. اگر آپ کی لائف سسٹمیٹک نہیں ہے, اگر آپ کی لائف میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے, تو آپ امام کے پاس کیا کیسے جائیں گے مجھے آپ بتائیں. آپ کی زندگی میں اسکیجول ہونا چاہیے, شیڈیول ہونا چاہیے, کتنی دیر پڑھنا ہے, کتنی دیر کھیلنا ہے, کتنی دیر کیا کرنا ہے, کتنی دیر انٹرٹینمنٹ ہے, کتنی دیر موبائل یوز کرنا ہے. یہ تو 24 گھنٹے ہاتھ میں لگا ہوا ہے, آنکھوں کے سامنے ہے, یہ تو عبادت ہو گیا ہے, یہ تو دور جائے تو لگتا ہے روح بدن سے باہر چلی گئی ہے. ایسے ہی ہے انسان آج کل. بچوں سے آپ موبائل لے لیں, اب بچوں کا بہانہ آج کل ویسے ہی بہت اچھا ہے, میں آن لائن کہاں سے پڑھوں گا, فیل ہو جاؤں گا میں. ماں باپ بیچارے بھی دلا کے دیتے, چلو دو, اب پتہ نہیں پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے, کسی کو نہیں پتا, کوئی کسی کو بھی نہیں پتا. اور ویسے بھی سوشل میڈیا آپ کا نہیں ہے, یہ دشمن نے بنایا ہے. آپ کو کیا پتا جب آپ کا بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ کھیل رہا ہوتا ہے, اس کو کیا کیا دکھایا جاتا ہے. اس کی تو زبان بھی اتنی نہیں کہ یہ آپ کو بتا پائے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. بہت یعنی آپ کو پتا ہو کہ مقابلے میں رکاوٹیں کیا ہے. امام تک پہنچنا سخت تھا اس زمانے میں جب کوفہ کے پہرے لگے, بصرہ کے پہرے لگے, امام تک پہنچنا سخت تھا. بہت سارے لوگ رہ گئے, آنا چاہتے تھے رہ گئے, ظاہر ہے وقت پہ نکلنا تھا وقت پہ نہیں نکلے, رہ گئے. آج امام تک پہنچنے کے لیے آپ کے نفس کے اوپر پہرے لگے ہوئے ہیں, آپ کی خواہشات کے. کوئی ایک حرام تصویر سے گر جاتا ہے, کوئی ایک حرام تعلق سے گر جاتا ہے, کوئی کسی آواز سے گر جاتا ہے, کسی چیز سے گر جاتا ہے. یہ پہرے ہیں سارے, یہ امام تک نہیں پہنچنے دیں گے. تو آپ کو پتا ہو کہ آج کے زمانے میں دشمن کون ہے میرا, کون سی رکاوٹ ہے جو مجھے آج امام تک نہیں جانے دے رہی ہے. ایک جوان تھا, گاؤں دیہات میں رہتا تھا, اس کے والد عالم دین تھے, انتقال ہو گیا. اس کو تھوڑا بہت تو آتا تھا, یہ اپنے ابا کا لباس پہنا اور بیٹھ گیا. اب یہ عالم تو نہیں تھا, لوگوں کو مسائل بتاتا رہا بتاتا رہا. ایک دن اس نے شیشے میں دیکھا کہ اس کی داڑھی میں سفید بال آ گیا, تو اسے احساس ہوا کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں, لوگوں کو میں نے غلط بتایا. تو خدا سے معافی مانگی اور پھر لوگوں کے پاس گیا, ممبر میں بیٹھا, کہا میں اتنے عرصے تک آپ کو بہت ساری چیزیں غلط بتاتا رہا. لوگ بیچارے اس کا خیال کرتے, لوگوں نے الٹا اس کو مارنا شروع کر دیا, جب کپڑے وپڑے پھاڑ دیے بیچارے کو, گاؤں سے باہر نکل. یہ بیچارہ شہر پہنچا تہران. اب اسی حالت کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک بڑی نورانی شخصیت ملاقات ہوئی, کہا کہ کیا ہوا ایسا ایسا. تو کہا تم پڑھ کیوں نہیں لیتے, تم علم حاصل کر لو. کہا کس سے حاصل کروں. کہا فلاں استاد کے پاس جاؤ. اچھا, گیا فلاں استاد کے پاس, کہا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں پڑھنا. انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس کلاسیں ہیں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. پھر بیچارہ مایوسی سے پلٹنے لگا. پھر وہ شخصیت ملی, کہا کہ کیا ہوا. کہا وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. کہا ان سے کہو کہ آخری کلاس اور زور کے درمیان میں جو تھوڑا سا ٹائم ہے نا, اس میں پڑھا دیں. اب یہ پھر ان کے پاس گیا, کہا ان کا ہاں اتنا ٹائم تو ہے میرے پاس. پڑھتا رہا پڑھتا رہا. ایک دن گیا استاد نے کہا کہ آج کتاب نہیں مل رہی, کہاں رکھی ہے, تو آج کلاس نہیں ہوگی. پھر واپس آیا تو پھر وہ شخصیت مل گئی. کہا کہ کیا ہوا. کہا آج درس نہیں ہوا, کتاب نہیں ملی. کہا استاد کے پاس جاؤ کہ فلانے ریک میں, بک شیلف میں وہ مہمان آئے تھے, انہوں نے وہاں کتاب رکھ دی ہے. پھر گیا استاد کو بتایا. اب استاد بھی استاد تھا, اس نے کہا یہ کون ہے جو میرے اوقات سے میری کتابوں سے واقف ہے, یہ کون ہے عزیزان محترم, توجہ کا طالب ہوں, یہ کون ہے جو میرے اوقات سے میری کتابوں سے واقف ہے. استاد تھا, سمجھ گیا. کہا کوئی اور نہیں ہو سکتا, یہ وقت کا امام ہے, وقت کا امام ہے. اب جب تک امام نہ چاہیں کوئی پہچان نہیں سکتا, یعنی وہ جوان سے ملتے رہے جوان کو نہیں پتا, جب تک امام اجازت نہ دے تصرف نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں پہچان سکتا امام کو. اب استاد نے یہ کہا کہ جوان سے کہ اب جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام دینا, اور ان سے کہنا کہ ہمیں کب زیارت کا موقع دیں گے, ہمیں کب زیارت کا موقع دیں گے. اب وہ جا رہا تھا تو امام مل گیا اسے, تو اسے تو نہیں پتا, اس نے کہا کہ وہ استاد سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کب زیارت کروائیں گے. تو امام نے جملے کہے, اجزان محترم کاش ہمارے لیے بھی یہی جملے ہوں. امام فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ جب وقت ہوگا ہم مل لیں گے, لیکن ہم تم سے راضی ہیں, ہم تم سے راضی ہیں. یہی تو ایک جملہ چاہیے بس امام سے, کہ امام ہم سے راضی ہوں. بس جس سے امام راضی ہو جائے اسے کیا فرق پڑتا ہے دشت کربلا کی دھوپ اور تیز تلوار کی دھاریں گردن کاٹ رہی ہوں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اسے کچھ نہیں ہو سکتا جس سے امام راضی ہو. جن سے امام راضی رہے انہوں نے اپنے پرخچے اڑا دیے, امام ان سے راضی ہے, ان سے کچھ بھی نہیں ہوا انہیں. امام کی رضا اللہ کی رضا ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے اجزان محترم, لیلۃ المبیت ہجرت کی رات جب مولا کائنات بستر رسول پہ سو رہے تھے, اس رات سودا ہوا, اللہ نے اپنی مرضیوں کو امام کی مرضیوں سے خرید لیا. اب جو امام کی مرضیاں ہیں وہ اللہ کی مرضی, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے امام کو راضی کرنا ہے. کربلا جو آئے امام ان سے راضی تھا, جو امام کی طرف آئے امام ان سے راضی تھا. کیسے راضی تھا کہ ساری راہ امام نے بولا چلے جاؤ چلے جاؤ, نہیں جا رہے. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ زندگی اور حیات امام ہے, امام کو چھوڑ کے بھی کوئی زندگی ہے نہیں ہے. اب اگر آپ ہم اپنے آپ کو اپلفٹ کریں, یعنی تھوڑا سا شعور کو بلند کرے, تو ہمیں پتہ چلے گا امام کی وادی اس عالم سے اوپر ہے, مادہ نہیں ہے. مادہ تو پریشانیاں ہیں, کھینچنا ہے, گھسیٹنا ہے, بیماریاں ہیں, لیکن جب آپ امام کی وادی میں آتے ہیں تو پھر آپ ان سے آزاد ہو جاتے ہیں. اور امام کا ملک ایسا ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ جب مومن اس میں داخل ہو جاتا ہے تو ملائکہ بھی اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں. امام اسی وادی میں لے کر آئے کربلا, کربلا آسان ہے, کربلا میں جو لائے آج آپ ہر نماز کے بعد ان کو سلام کرتے ہیں. امام کہتے ہیں جیسے مجھے اصحاب ملے میرے جد کو بھی نہیں ملے, کسی کو نہیں ملے میرے جیسے صحابی. آج انہی کا ذکر پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, آج ان کا ذکر ہمارے وجود کو زندہ کر رہا ہے, آج ان کا ذکر ہمارے آنکھوں میں آنسو لے کر آتا ہے. یہ آسان ہے, اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور وادی ہے, اسی وادی میں امام ہمیں دعوت دے رہا, وقع امام بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے. آؤ, تم آؤ تو صحیح, میں تمہیں ایسے مقام پہ لے جاؤں گا جہاں نہ زمان ہوگا نہ مکان ہوگا, تم محیط ہو جاؤ گے روح زمین کے اوپر آپ کے سامنے. جب انسان اس وادی میں اتر آتا ہے پھر پوری دنیا اس کا دشمن ہو جائے, دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے پیچھے لگ جائیں, اسے پھر کچھ نہیں کر سکتی. اور پھر اگر وہ ظاہری طور پر مر بھی جائے تو اس کی روح اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ احاطہ کر لیتی ہے دلوں کا. اور آج کے دور کے اندر آپ سوچیں کہ جب کوئی شخص وادی میں چلا گیا, کیسا وادی میں گیا کہ اس نے اپنے نام کی بھی لاج رکھی, قاسم سلیمانی اس وادی میں چلا گیا تھا کہ آخری وصیت جو اس نے اپنے کمرے میں پرواز سے پہلے لکھی تھی وہ کیا تھی, کہ پروردگار مجھے وہ تجلی دکھا جو تو نے موسیٰ کو طور پہ دکھائی ہے. بدن پرخچے ہو گیا, قاسم نام تھا نا, ٹکڑے ہو گیا, ٹکڑے ہو گیا لیکن کہاں گیا؟ دشمن سمجھا مر گیا، مگر پوری دنیا پر آج احاطہ کر لیا اس نے. آج اتنا خطرناک ہے وہ کہ اس کی تصویر آپ فیس بک پہ لگائیں، یہ مجلس بھی نہیں اپلوڈ ہوگی، یہ زیادہ دو چار دفعہ نام لوں گا یہ بھی بند ہو جائے گی. کیوں؟ دشمن اس وادی سے گھبراتا ہے، اس وادی سے. یہ ہے 313 کا سپاہی. لوگ پوچھتے ہیں نا آج کے دور میں 313 کیسا ہو، ایسا ہوگا 313 جس کا تعلق کسی سرزمین سے نہیں، جس کا تعلق صرف وادی حسین سے ہے. محیط ہے وہ ہر ملکوں کے اوپر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں. نڈر ایسا، شجاع ایسا کہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں پہنی جو گولی کو روکے. جب اس کو کہا کہ آپ نہیں جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ میں ساری زندگی گلی کوچے شہادت ڈھونڈتا رہا، تو مجھے شہادت سے ڈراؤ گے؟ اللہ اکبر، وادی کوئی اور ہے. خود پیدا ہو ایسا تو پھر بات ہے، ایسا بنے پھر بات ہے. جانے جوان دیکھیں آپ، میں کیا بتاؤں آپ کو، ان کی تو شہدا کی تصویروں کو دیکھ کر رشک آتا ہے، رشک آتا ہے. کس وادی کے اندر ہے یہ جوان؟ خود ہمارے اپنے معاشرے کے بھی بہت لوگ جوان ہیں، ایسے ایسے لوگ کہ بہرحال جنہوں نے قربانیاں دیں، شہید ہوئے. ہمارے اپنے استاد سبط جعفر کی مثال دیکھ لیں آپ، ساری زندگی خلوص اخلاص. ایس ایم ایس پہ مجلس پہ آ جانا، فون کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے تو آیا نہیں جاتا، گاڑی نہ آئے دو تین، موٹر سائیکل پہ آ گئے، وہی شرٹ پہنی ہوئی. اللہ اکبر، کیسا احاطہ ہے آج استاد کا. ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں کہوں میرے بھی استاد تھے، میرے بھی استاد تھے. کیسا استاد ہے؟ اللہ، وادی کوئی اور ہے، وہ وادی کوئی اور ہے. اس وادی میں جو رہ رہا ہے اسے دنیا نہیں ہے، وہ تو کسی اور وادی میں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. عزیزان موت، جب تک اس وادی میں نہیں جائیں گے نہیں پہنچ سکتے امام تک، یاد رکھیے گا. کربلا ہمیں ہر سال اسی وادی کی دعوت دیتی ہے، اس وادی کی طرف لے کر آتی ہے. ہم اس وادی میں آئیں، پہچانیں، رکاوٹوں کو دور کریں. ابھی زندہ ہیں، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. رکاوٹیں اگر عبادت صحیح نہیں ہے، عبادت صحیح کریں. واجبات واجبات ہیں. آیت اللہ عظمیٰ بیجت سے پوچھا کہ کیا کریں عرفان پہ، کمال پہ پہنچنے کے لیے؟ کہا واجب انجام دو، حرام کو چھوڑ دو. کہا بس اتنا؟ کہا یہی کر لو، بہت بڑی بات ہے. واجب واجب کیا ہے؟ واجبات نماز بھی ہیں، بہت ساری اور بھی واجبات ہیں. ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے. ماں باپ کے چہرے کو، کیا ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا؟ اللہ اکبر. بچے کو سینے سے لگانا، اس کو بوسا کرنا ہے عبادت. کیا ہم نے کبھی اپنے بچے کو سینے سے لگایا؟ کتنی دفعہ، کتنی دفعہ پیار کرتے ہیں بچے کو دن میں؟ یہاں یہ گھرانہ کیسا ہے؟ بی بی گھر میں ہیں، بچے داخل ہوئے، ایک آیا، یا قرت عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ اکبر. ویسے بھی ان کا مقابلہ کون کرے دنیا میں؟ اللہ اکبر. جن کی سواری رسول ہوں، جو رسول کی پشت پہ بیٹھ جائیں اور سجدے سے سر نہ اٹھے. یہاں امام حسین چلتے ہوئے آئے اور کہیں گرنے لگے، رسول نے خطبہ چھوڑ کر امام حسین کو پکڑایا. یا قرت عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، وثمرت فؤادی، میرے وجود کا پھل. یا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے بہیو کرتے ہیں؟ ایسا رویہ ہے ہمارا؟ عزیزانِ محترم، پھر ہم کیسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہمارا کردار گھروں کے اندر، کیا ہمارا کردار گلیوں میں، بازاروں میں ویسا ہے جیسے امام فرماتے تھے؟ کیا ہم آپس میں مومنوں کے ساتھ ویسے ہیں جیسے امام نے فرمایا؟ مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی جو میں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ اصل میں آپ نہیں ہے، وہ میں خود ہوں، لیکن میں تو ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہوئے نہیں تھکتا، تہمت لگاتے ہوئے نہیں تھکتا، غیبت کرتے ہوئے نہیں تھکتا. آج کل تو ویسی بہترین مسئلہ ہے، دو بیٹھے ہوں تیسرے کی غیبت ہے. اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے. کیا میں اور یہاں امام، امام کیا کہہ رہے ہیں، امام کیا دکھا رہے ہیں؟ حدیث آپ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، شخص اہواز کا رہنے والا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہ صلی علی محمد و امام کی خدمت میں پہنچا، امام سے فرمایا کہ مولا اہواز کا گورنر آپ کا جاننے والا ہے، آپ کچھ آپ کا چاہنے والا ہے، اگر آپ اسے لیٹر لکھ دیں گے، نامہ لکھ دیں گے، تو وہ میری مالیات یعنی میرا ٹیکس معاف کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سال میرا کام نہیں ہوا، مجھے دینے میں مشکل نہیں ہے لیکن میرا کام نہیں ہوا اس سال، میرا جو بزنس تھا کام تھا وہ نہیں چلا. تو امام نے کہا ٹھیک ہے، امام نے خط لکھا، کہا کہ اس کو خوشحال کر دو، اس کو خوشحال کر دو. اب جب اسے پتہ چلا، یہ رات کو پہنچا، اب جب اسے پتہ چلا کہ امام کا قاصد آیا ہے تو فوراً ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا، خط کو لیا، خط کو چوما، جو لے کر آیا تھا اس کے ماتھے کو چوما، پھر اس سے پوچھا کہ کیا؟ جب دیکھا کہ لکھا ہے امام نے فرماتے ہیں کہ اس کو خوش کر دو، کہا میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ جانتا نہیں یا صرف ایک چیز مشترک ہے، کیا؟ امام کی محبت. ہمارے ہاں تو یہ کوئی بیچارہ مشکل میں آ جائے، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، پہلے اچھا یہ عام شخص کی بات نہیں کر رہا، مجھے افسوس ہوتا ہے بعضوں کا جب سنتا ہے آدمی، جو ہمارے ادارے اس لیے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں، مومنین کی مدد کریں، وہ اتنی شک سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ اس کو شک ہونے لگتا ہے کہ بھائی میں غلطی ہو گئی آ گیا. آپ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی آیا آپ بولے ٹھیک ہے اوکے، آپ کا سسٹم ایسا ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، آپ اس کو چیک کر لیں. اس شخص امام کے پاس آیا، وہ صرف نامہ لے کر آیا امام کا، اور وہ کہا کہ کیا کر سکتا ہوں، کہا ایسا. اس نے رات ہی کو دفتر جو جس پہ سب کام ہوا ہوا تھا وہ بلایا، کہا اس کے ٹیکس کاٹ دو. پھر اپنے منشی کو بلایا اور اسے کہا کہ میری جائیداد کے دو حصے کرو، ایک حصہ اس کو دے دو. کہا کہ خوشحال ہو گئے، کیونکہ امام نے یہی نہیں کہا کہ یہ کرنا وہ کرنا، امام نے کہا تھا اس کو خوش کرنا، بس خوش کرنا. ہاں خوش ہو گئے، وہ کہہ رہا یہ تو آپ نے مجھے ضرورت نہیں تھی، یہ تو آپ نے مجھے بہت زیادہ کر دیا. روایت کہتی ہے کہ جس قالین پر کھڑا ہوا تھا کہا اس کو بھی فولڈ کرو، اس کو بھی اسے دے دو. پھر جب وہ کچھ عرصے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے جب اسے دیکھا تو امام نے کہا اس نے تمہیں بھی خوش کیا، اس نے ہمیں بھی خوشحال کیا. اب یعنی کیا؟ یعنی اگر آج ہمارا امام غیبت کے پردے میں ہے، ہم چاہتے ہیں امام خوش ہو، اپنے مومن بھائی کو خوش کرے. دیکھیں سخاوت یہی ہے کہ کوئی سوال نہ کرے آپ سے، آپ اس کی مشکل کو حل کریں. اگر آپ کو پتا ہے سب یہی رہ جائے گا اظہار محترم، میں سمجھتا ہوں میں نے کمایا، میں نے بچایا، میں کر لوں گا. ویسے بھی حدیث ہے، جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی ہے، اور جو تم خود خرچ کرتے ہو وہ فنا ہو جائے گا. ویسے بھی اس دنیا کا کیا کریں، جس کے حلال کمانے پر بھی حساب دینا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہو. مولا کی حدیث ہے ہاں کہ عجیب ہے یہ دنیا، جس کے حلال پر حساب، جس کے حرام پہ عذاب. اور جو شخص ساری زندگی کماتا ہے وہ پھر اپنی صحت پہ لگاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ایک آدمی اتنا کماتا رہتا ہے بوڑھا ہو گیا، صحت ہو گئی، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، بیماریاں ہو گئی، یہ ہو گئی، بس ڈاکٹر بھی جا رہا ہے. بھائی جو زندگی کے انجوائے کرنے کے دن تھے وہ کب ہوتے ہیں؟ جب آدمی فٹ ہوتا ہے. اور یہاں فٹنس میں آدمی کہتے ہیں بس کر لو کیا کریں. یاد رکھیں عزیزان محترم, یاد رکھیں, ہم نے روایات کی روشنی میں اپنے اساتید سے سیکھا ہے, مال کی زیادتی نہ مانگے کبھی, مال میں برکت مانگے. ایک دسترخوان پر ایک روٹی بھی ہو نا لیکن آپ خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہوں خدا کا شکر کریں, نہ کہ دس دسترخوان پہ دس غذائیں رکھی ہوں اور خوشحالی نہ ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑے بڑے خزانے ٹوٹ گئے کچھ نہیں ہو سکتا. اس طرف بڑھے کہ جسے کہا شخص بیٹھا ہوا رسول کی خدمت مسجد نبوی ہے, ایک غریب شخص آیا لباس صاف نہیں تھے آ کے بیٹھا, دوسرا عرب جو کہ بہت پیسوں والا تھا اس زمانے میں اچھے لباس پہنا ہوا, اس نے اپنے لباس کو سمیٹا. کیوں سمیٹا؟ برابر والے کا لباس خراب ہے. رسول خدا نے دیکھا شرمندہ ہو گیا, احساس ہو گیا, کھڑا ہوا, یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں اپنی آدھی جائیداد اس کو دینے کو تیار ہوں. وہ شخص کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو میں بھی اس کی طرح انجام کروں. کیوں؟ کیونکہ ایسی چیز نہیں چاہیے جو تجھ سے دور کر دے. ایسے مال کا, ایسے نام کا, ایسی چیز کا کیا فائدہ کہ انسان جو ہے وہ دوسری طرف رخ اوڑھ لے. عزیزان محترم, اتنا ہی انسان ہو جتنا انسان شکر کر سکے. بہت سارے لوگ ہیں حساب کتاب کا ٹائم نہیں, سونے کا ٹائم نہیں, آنے کا ٹائم نہیں. یہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پہ, اپنے پروفیشن کو انتخاب کرتے ہوئے, اپنی پڑھائی کو انتخاب کرتے ہوئے کوالٹی ٹائم گزارے. زندگی کوالٹی ہونی چاہیے. میں بہت سارے ایسے ملکوں میں گیا عزیزان محترم کہ جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی کماتے بھی ہیں اور عبادت بھی اچھی اور اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں. ہمارا اصل میں سسٹم بھی گڑبڑ میں, اصل میں ہمارا پورا سسٹم بھی پرابلم میں. ہم کیا کریں, آدمی ہر چیز ہلی ہوئی ہے یہاں پہ تو. لیکن پھر بھی اگر آپ خدا سے مانگیں جیسے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مانگ اللہم صلی علی محمد, کہ پروردگار مجھے عبادت میں نشاط دے, یعنی عبادت میں سستی نہیں چاہیے, اور مجھے ایسا رزق دے جو آسان ہو. خدا سے مانگے, کیوں نہیں دے گا؟ خدا کے خزانوں میں کمی ہے. ایک آدمی اتنی سٹرگل کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے, آخر میں کیا ہے علمے. ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑا علمی ہے, ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بعض وقت کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مشکلات میں, بندش ہو گئی, جادو ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں. اصل میں کوئی بندش وندش نہیں ہوتی, ہم خود بندش ہیں اصل میں. اب ایک آدمی فجر میں ہی نہیں اٹھے اور پھر وہ بولے میرے رزق میں اضافہ ہو, کیسے؟ رزق تو ہے ہی فجر کے اندر. بین طلوعین یعنی سورج نکلنا, یعنی صادق جب روشنی پھوٹتی ہے اور سورج نکلنے تک جو ٹائم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بین طلوعین کہتے ہیں. یعنی جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور جب سورج نماز قضا ہو جاتی ہے, یہ ایک گھنٹہ کا ٹائم ہے, ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ جو شخص جاگ رہا ہو, اگر آپ کچھ نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کے اوپر کرم ہوگا. ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں, ہم سو رہتے ہیں. جس کو تنگی ہو رزق کی, مولا متقیان فرماتے ہیں اس وقت میں وہ مسجد میں بیٹھے, جا کے مسجد بیٹھے. اسی لیے فجر کی تعقیبات سب سے زیادہ ہیں, تسبیحاں دعائیں. کیوں ہیں؟ تاکہ جاگتے رہو. کیوں؟ اللہ اس وقت رزق نازل کر رہا ہوتا ہے. جب رزق نازل ہو رہا ہے پبلک سو رہی ہے. دنیا کا کاروبار 12 بجے تک آدھے سے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے. کراچی والے 12 کے بعد اٹھتے ہیں. خود سوچے ہم کہاں جائیں گے. اچھا ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا, ہمارا کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے, ہم 2-4 گھنٹے جانے میں ہوتا. ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کائنات کا امام ہے. ابھی آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا کام چل رہا ہے, بولا اچھا چل رہا ہے, مجھے چل رہی ہے, اور کیا چاہیے؟ ہم سے زیادہ مزدور بھی کوئی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی آرام کرنے کو دے دو, لیکن کیا میں اس پہ اکتفا کر جاؤں, کیا میں خوش ہو جاؤں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, اور کام کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ہے. یہ امام کو اس سے بڑھ کر چاہیے, صرف میری مجلس سے نہیں چاہیے, امام کو, میں بہت کچھ تو بول بھی نہیں سکتا, کیا کروں میں, امام کو بہت کچھ چاہیے. برین چاہیے, برین, وہ برین جو حدودوں کو توڑ دے, اتنا مضبوط ہو جو ذہنوں میں, نفسوں میں پینیٹریٹ کر جائے, وہ برین چاہیے, وہ اسٹریٹجی چاہیے. حکومت کیسے بنے گی مجھے آپ بتائیں, حکومت میں لوگ چاہیے نا, اور کیسی حکومت ہوگی؟ ہوا میں گاڑیاں اڑ رہی ہوں گی اس زمانے میں, ایئر ٹریفک مینجمنٹ, ہم تو صرف جہاز کے لیے سیکھتے ہیں, وہ بھی جو سیکھتے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ ڈیٹا, آج سب سائبر وار ہے, اس سائبر وار میں ہم کہاں ہیں مجھے آپ بتائیں؟ کتنا ہم اپنے بچوں کو سورس کوڈنگ سکھا رہے ہیں ابھی سے, ابھی سے ہم تو میتھس کا ٹیبل سکھاتے ہیں, بیٹا یہ بڑی بات ہے تم سیکھ لو. اس عمر میں بچے کو سورس کوڈنگ آنی چاہیے, پائتھن آنی چاہیے, اپلیکیشن ڈیزائن آنا چاہیے, اس عمر میں اس کو اگر آپ نہیں سکھائیں گے, یہ کل ہواؤں میں پاسورڈ بریک نہیں کر پائے گا, یاد رکھیے گا. آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ وہ جب آئے گا تو اس کی جنگ کس سے ہے؟ اس کی جنگ دجال سے ہے, دجال, اس سسٹم سے ہے جو فرعونیت کا سسٹم اس ٹائم حاکم ہوا ہوا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, آج آپ کتنے اچھے پیجز کو لائک کر رہے ہوئے آپ نے, کتنے پیجز پہ آپ کمنٹ کرتے ہیں, اگر اچھی چیز ہے اس کو آگے کریں, کیونکہ اچھے لوگ اگر آگے نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور جو غلط کام کر رہا ہے اس پہ ہم کتنا کمنٹ کرتے ہیں کہ غلط نہ ہو, لیکن خیال رکھیں سوشل میڈیا پہ کوئی چیز فرقے واریت کی نہیں ہونی چاہیے, سخت طریقے سے اس کو دور کریں. کیوں؟ آنے والا کسی فرقے کا نہیں ہے, یاد مت, آنے والا سب کا ہے, اہل سنت ہوں, اہل شیعہ ہوں, جتنے بھی مسند ہیں, سب سب کی کتابوں میں ہے, وہ آنے والا ہے. اب یہ الگ بات ہے کوئی بیان نہیں کرتا اس طرح جس طرح ہمیں توفیق ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ آئے گا تو بہت ساری دکانیں تو ویسے ہی بند ہو جائیں گی, تو ہر کسی کو اپنی اپنی دکان کی بھی ٹینشن لگی ہوئی کہ بھائی وہ آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا. تو بھائی دکان ہی ایسی بناؤ جس کے دروازے پر اسی کا نام لکھا ہوا ہو, دکان ہی اسی کی ہو. مولا مولا ہے ہی آپ کی, میں تو نوکر ہوں, میں تو خادم ہوں, میں آپ کے لیے یہ سب کر رہا ہوں, آپ حکم کریں میں ابھی اتر جاتا ہوں دکان سے. بات تو یہی ہے نا پھر عزیزان محترم, لیکن کام آسان نہیں یار, ہم بھی جملے لفاظی میں بہت کچھ بول جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے جب آدمی پھنستا ہے. استاد تھے نجف کے اندر, ہر درس میں امام کا ذکر کرتے تھے, درس شروع کرتے تھے. شاگرد کہتا ہے میں ان کے پاس آیا, دیکھا اداس بیٹھے ہوئے پریشان ہیں, میں نے کہا کیا ہوا استاد؟ کہا امتحان ہوا, میں فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا. کہا استاد آپ کا کس چیز کا امتحان؟ امتحان تو ہمارا ہوتا ہے, آپ تو استاد ہیں. کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے آواز آئی امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام ہمارے شہر میں ہے. تو میں نے جلدی جلدی لباس پہنا اور باہر نکلا, اب دیکھا تو لوگ رش ہجوم میں امام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کوئی مجھے دھیان ہی نہیں دے رہا. میں استاد ہوں اتنا بڑا, کوئی مجھے ٹکر مار رہا ہے, کوئی میری ابا پہ پاؤں رکھتا ہوا جا رہا ہے, رش. میں بڑی مشکل سے کہا میں امام تک پہنچا اور میں نے امام کے قریب جا کر امام سے کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, ہم تھے نا, ہم تھے نا, ہم جو ہم کام کر رہے تھے, آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو آج معاشرے میں, یہ جو آج ہمارے اختلاف پائے جاتے ہیں, خاص طور پہ ہمیں اپنے اندر جو ہمارے اختلاف پائے جاتے ہیں, دوسروں سے گلہ نہیں ہے جانے میں, اپنوں سے گلہ ہے. ہمارے اپنے اندر گروپ, تنظیمیں, انجمنیں, علماء سب شامل ہیں. ٹھیک ہے انسان کا نظریات الگ ہو سکتے ہیں, انسان کی روش اسٹائل الگ ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف کیسا؟ مگر ایک امام کا انتظار نہیں کر رہے, مگر ایک کربلا کا ذکر نہیں کرتے, پھر الگ الگ کیوں ہیں ہم لوگ؟ اب آپ اپنے سچے دل سے, میں نے یہ پچھلے سال کوئٹہ گیا, اس سال تو خیر توفیق نہیں ہو سکی, آپ کو پتا ہے علمدار روڈ پہ اچھے خاصے امام بارگاہ ہیں, بہت امام بارگاہ ہیں, مطلب 18 امام بارگاہ ہیں, اس سے بھی زیادہ ہے پتہ نہیں, ایک ہی روڈ پہ ہیں. اب وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے, ان کی مجلس ہو رہی تو یہ نہیں آئے گا, ان کی مجلس ہو رہی تو ہمیں بھی لوگ کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں پڑھنی ہو وغیرہ, ہمارے یہاں پڑھنی ہے, بھائی میں نے کہا مجلس ہے یار, ایک جگہ پڑھ سکتے ہیں, آپ کے یہاں پڑھیں, آپ سب آ جاؤ. تو میں نے ان سے کہا وہاں پہ, میں نے کہا حجت تمام کرنی چاہیے, میں نے کہا اگر امام آئیں گے تو آپ کی کون سی مسجد میں آئیں گے, مجھے بتائیں کس امام بارگاہ میں آئیں گے. اس وقت آپ بولیں گے یہ گلگتیوں کا ہے, یہ بلدیوں کا ہے, یہ مہاجروں کا ہے, یہ ہزارہ والوں کا ہے, آپ یہ بولیں گے. مولا آپ اس کے یہاں کیوں آئے, مولا ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے, بولیں گے آپ. ابھی میں بہت احتیاط کر رہا ہوں, بزرگ ناراض نہ ہو جائیں میرے سے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, پاکستان ہو تو وہی بہت ٹینشن رہتی ہے, بزرگ ناراض نہ ہو. میں کیا ہوں, چلو آپ دیکھتے ہیں محمد اللہ جانے والا, یہ سب ہرڈلز ہیں, یہ سب رکاوٹیں ہیں, یہ ہٹیں گی تو امام آئے گا, اس کو ہم نے ہٹانا ہے بس. امام کی مثال کعبے کی مثال ہے, تو بس اپنی اندر صلاحیتیں پیدا کریں. بس میں آپ کا بہت وقت لیا, معذرت بھی چاہتا ہوں تاخیر ہو گئی, کیونکہ بہرحال ایک مجلس لیٹ ہو جائے تو پورا سسٹم جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں, آپ لوگ نے انتظار کیا, یقیناً بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. عزیزان محترم, اپنے وجود کو پاک کریں, بس موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہاں سے اٹھوں موت آ جائے, صاف رہیں, پازیٹو رہیں, حسن ظن رکھیں لوگوں کے اوپر, نگیٹو نہیں رہیں, خوش رہیں, مسکراتے رہیں. امام نے کیا فرمایا, امام فرماتے نا ہمارے غموں میں غمناک رہو, ہماری خوشیوں میں خوش رہو, بس پازیٹو رہیں. آپ کی پازیٹیوٹی معاشرے کو اچھا کر سکتی ہے. مشکلات ہیں, میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے معاشرے میں پرابلم ہے, مشکلات ہیں, لیکن اس کی بارگاہ میں جائیں وہ ساری مشکلات کو حل کر سکتا ہے, یا پھر ہمیں ایسا کر دے گا کہ ہمیں مشکل ہی نہیں لگے گی, اور کیا ہوگا. درد کب درد ہوتا ہے, جب محسوس ہو رہا ہو, جب احساس ختم ہو جائے, بے شک خون ہی آ رہا ہو لیکن احساس نہ ہو تو پھر تکلیف نہیں ہوتی. اپنے دردوں کو صرف امام حسین کے دردوں کے ساتھ جوڑے ہیں, وہ کریم ابن کریم ہے, ان کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا, یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا ہوا ہے, ورنہ کون رات کو اتنی دیر آ کر بیٹھتا ہے کسی کو سنتا ہے. یہ آپ امام حسین کی محبت میں آئے ہیں, میری محبت میں تھوڑی آئے ہیں, میری کیا حیثیت, میں تو ان کے غلاموں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں, وہ تو کوئی اور ہستیاں ہیں. وہاں تو جون بھی اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ جو غلام ہے آیا روز عاشورہ کئی دفعہ, مولا اجازت دے, وہاں نہیں جاؤں. کہا مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے, اللہ اکبر. کہا میرا حسب نسب نہیں ہے, میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی اس لیے, اللہ. امام نے کہا کیا کہہ دیا امام کو, با معرفت تھا. جب جانے لگا نا تو امام نے کہا پروردگار اس کے چہرے کو سفید روشن تر کر دے, اس کے حسب نسب کو ہمارے حسب نسب سے جوڑ دے, اس کے بدن کو خوشبو سے معطر کر دے. یہی ہوا, جون کے بدن سے جو خوشبو اٹھی ہے آپ اس کو سوچ نہیں سکتے کہ جون کی خوشبو کیا ہے. جون جب زمین کربلا پر گرا, جب زمین کربلا پر گرا, بے ہوشی کی حالت میں ہے, محسوس کیا اس نے کہ اس کے رخسار پر کوئی گرماہٹ ہے. آنکھ کھول کر کیا دیکھتا ہے؟ مولا نے اپنے رخساروں کو رخسار پہ رکھا ہوا. اللہ اکبر. جون کتنا خوش نصیب ہے کہ مولا نے اپنے رخساروں کو رخسار پر رکھا ہوا. جون اسی حالت میں یہ کہتا ہوگا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ امام نے اپنے رخساروں کو میرے رخساروں پہ رکھا. میں کہوں گا جون اگر کچھ دیر اور زندہ رہتے تو دیکھتے ایک جوان کا لاشا بھی دشت کربلا پر گرا تھا, میرے مولا نے اپنے رخساروں کو اس جوان کے رخساروں پر بھی رکھا. ہاں آزاداروں نے بہت امام کے لیے بڑا سخت ہے. حضرت علی اکبر آپ جوان ہیں نا, میں بہرحال حضرت علی اکبر اس طرح مصائب نہیں پڑھوں گا, بھلا آپ سنتے رہتے ہیں. بس میں بس ایک اشارہ کروں گا اور آگے بڑھتا ہوا آپ سے التماس دعا کا طلبگار. آزاداران محترم, رونے کے لیے گریا کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہوتا, جب یاد آئے رو لیا کیجیے. تنہائی خلوت میں کوشش کریں کہ مولا پہ رویا کریں, اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا وجود گریا کر رہا ہے. امام کی غربت کو کبھی بھی یاد کیا کریں, رونا شروع کر دیا کریں. یہی کافی ہے. کیا یہ کم ہے کہ جب حضرت علی اکبر جا رہے تھے تو میرے مولا نے کہا علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. اللہ کتنی محبت ہے, کتنی محبت ہے. مقتل کہتا ہے کہ جب امام نے پہنچے ہیں حضرت علی اکبر کے بدن پر, سر کو اٹھایا اور سرانے رکھا, تین دفعہ مقتل کہتا ہے امام نے کہا ولادی ولادی ولادی, میرے بیٹے میرے بیٹے. اللہ. ہاں زیادہ مگر یہ سب مشکلات گزرتی گئیں گزرتی گئیں. زیارت نائیہ میں ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا. زیارت نائیہ کے فراز ہے نا, زیارت نائیہ میں امام کیا کہتے ہیں, میرا سلام ہو اس رخسار پر جو خاک پہ پڑا رہا, میرا سلام ہو اس بکھرے ہوئے لاشوں پر جو دشت کربلا میں, میرا سلام ہو جلتے ہوئے خیموں پر. امام کے سلام ہے نا. عالم دین کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا امام کو, میں نے کہا مولا یہ جو زیارت نائیہ میں آپ نے کہا ہے کہ میں صبح اور شام خون کا گریا کرتا ہوں, کہا مولا یہ صحیح ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے. کہا مولا کس پر گریا کرتے ہیں؟ کہا علی اکبر پر گریا کرتے ہیں. کہا نہیں, اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کا گریا کرتے. کہا مولا پھر حضرت عباس پہ گریا ہے؟ کہا نہیں, اگر حضرت عباس بھی ہوتے تو وہ بھی خون کا گریا کرتے. کہا مولا پھر یہ آپ کے جد سید الشہداء کا غم ہوگا؟ کہا نہیں, اگر میرے جد حسین بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کا گریا کرتے. کہا مولا پھر یہ کون سا گریا ہے؟ کہا میری جد ماجدہ ثانیہ زہرا حضرت زینب, کہا وہ بی بی زینب کی وجہ سے. آزاداران محترم یہ آخر کون سی مصیبتیں ہیں؟ ام المصائب کا کسی اور کو نام نہیں دیا گیا, صرف حضرت زینب ہے. یہ کتنی مصیبتیں برداشت کر رہی ہے. آپ نے بہت تحمل کیا, وقت زیادہ ہو گیا, بس بی بی کی بارگاہ میں چلتے ہیں, بی بی سے متصل ہوتے ہیں. میں نے بھی بہرحال انسان جب بھی پریشان ہوتا ہے اسی در سے متصل ہوتا ہے, اس سے زیادہ مصیبتیں کسی نے دیکھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب چھوٹی ہیں تو مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھا, جلتا ہوا دروازہ دیکھا, بابا کے گلے میں رسی دیکھی,
اللہ اکبر. چھوٹی ہیں یہ مصیبتیں دیکھ رہی ہیں, پھر رات کی تاریکی میں ماں کو غسل کفن ہوتے دیکھا, ماں کو دفناتے دیکھا. حاضرداروں نے محترم, وقت گزرتا گیا, کوفہ کوفہ میں دیکھا باپ کے ماتھے پر رمضان میں پٹی بندی ہوئی, زرد آلودہ سر کو اپنے بابا کو دیکھا, یتیموں کو دیکھا مسجد کوفہ کے مسجد, ہاتھ میں دودھ کے کوزے لے کر کھڑے ہوئے ہیں, باپ کے جنازے کو دیکھا. پھر مدینہ میں تشت میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا, اپنے بھائی کے بدن سے تیروں کو نکالتے دیکھا. اللہ, اب یہ دیکھتے 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 بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے, کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ. بھائی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا شوہر سے اجازت لو. اجازت ملی نہیں, سفر ساتھ ساتھ ہے, شریکت الحسین ہے, یعنی ہر معاملے میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہے. پہنچی ہے روزے, روزے عاشورا, جب بھی کوئی بدن آتا تھا دار الخیمہ کے اندر, بی بی زینب سب سے پہلے تھی. کیوں؟ تاکہ میں اپنے بھائی کو دلاسا دے سکوں, بھائی سے پیچھے نہ ہٹ سکوں, بھائی کو یہ نہ ہو کہ بہن نہیں ہے, بہن ساتھ ساتھ ہے. ہاں جب آن محمد کے بدن آئے نا, تو خواتین سمجھی کہ پھر تو زینب آئے گی, مگر زینب نظر نہیں آ رہی. کیا دیکھا؟ خیمے کے اندر زینب خاک پر سر رکھے ہوئے, خدا میں نے دو امانتیں بھیجی ہیں قربانی کی, قبول کر لے. کہا بی بی زینب, بی بی زینب آن محمد آ گئے ہیں. بی بی کہیں یہ تو جنگ لڑنے گئے تھے, یہ واپس کیوں آئے ہیں؟ اب جب جا کر دیکھا تو دو لاشیں پڑے ہوئے ہیں. بی بی زینب نے دونوں کو ہٹایا, سر سجدے پر رکھا, پروردگار تیرا شکر, تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. عزادار علی محترم, بس ابھی یہ معاملہ تھما نہیں, بس وہ وقت آ گیا کہ جب یہ بہن اور بھائی آپس میں جدا ہو رہے ہیں. سب لٹ چکا, یوسف زہرا کا گلستان کربلا میں بکھرا پڑا ہے. اب آخری نشانی ہے اپنی ماں کی, آخری نشانی ہے نا. اب جدا ہوئے, وہ کرتا دیا, وہ ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں. بس امام سوار ہوئے, بس آخری چند قدم ہیں, پھر ہماری مصیبت تو ختم ہو جائے گی, مگر یہ لٹا ہوا کاروان تو ابھی بھی چل رہا ہے نا, وہ سفر کو پہنچا ہے نا, ابھی دو سفر نہیں ہوئے. یہ کہاں کہاں سے گزر رہا ہے, اور وہ بھی کیسے گزر رہا ہے, ہاتھوں میں رسیاں ہیں, محملوں کے بغیر سواریاں ہیں, اس سے بڑھ کر اپنے جگر کے ٹکڑوں کے سر نیزوں پر ہے. اللہ اکبر, نہ جانے کس طرح یہ بی بی زینب حضرت عباس کے سر کو دیکھتی ہوگی. عباس کا سر بھی نگاہیں جھکا کر چل رہا ہو. اللہ اکبر. بس ازادہ, بس بس آپ تیار ہو گئے رخصت کے لیے, رخصتی کے لیے تیار کرنا تھا. اب یہ رخصتی ہوئی نا, یہ ودا ہوا, میرا مولا سواری پر بیٹھا, سواری چلنا شروع ہوئی, چلنا شروع ہوئی. پیچھے سے آواز آئی, محلن محلن جب نہ سہارا, محلن محلن جب نہ سہارا, زہرا کے لال آہستہ آہستہ. اب کسی کو کیا پتا کون جا رہا ہے, کس سے دور جا رہا ہے, یہ تو وہ بہن جانتی ہے جو بچپن سے دیکھتی, وہ جس نے دیکھا سب کچھ, اسے پتا ہے میری ماں کی آخری کمائی جا رہی ہے. محلن محلن اپنا زہرا, ایسا چلو میرے زہرا کے لال. ارے اب حسین گیا تو واپس نہیں آئے گا, اجڑ گیا ہے. بس یہ آہستہ آہستہ, کہا بہن کیا ہوا, ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا بہن ماں کی ایک وصیت یاد آئی, ماں کا نام سننا نیچے آیا. بہن نے تہ دلہنک کا کپڑا ہٹایا, گلے پر بوسے دینا شروع کیے. نہیں پتا یہ بوسے کیوں ہو رہے ہیں, نہیں پتا ماں کی وصیت کیوں ہے. یہ تو کچھ دیر بعد جب زین سے زمین پر آیا, دل دلِ زینبیہ پر کھڑی یہ بہن دیکھتی رہی اس وصیت کا راز کیا تھا؟ تند خنجر بارہ ضربتیں۔ شاعر کہتا ہے خیموں سے قتلگاہ تک دوڑتی رہی مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ شمر کے ہاتھ میں مولا کا سر تھا مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور دشتے کربلا پر کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی۔ ماتم حسین۔